تفسیر آپ جب یہ تلاوت سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے نا، اچھا لگتا ہے نا، تو اس پہ غور اور زیادہ غور کیا کریں کہ جو ترجمہ، روٹ ورڈ، پھر تفسیر اور بار بار جو تلاوت ہے، تو اس لیے ہے کہ تلاوت بھی امپروو ہو اور ساتھ ساتھ اپنے اندر اس کو، اپنی روح میں، اپنے دل کے اندر اس کو جذب بھی کیا جائے نا. صحیح ہے. آیت نمبر سورۃ نساء کی 116 سے تفسیر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جو چاہے بخش دے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا طریقہ جو ہے وہ پسند نہیں ہے. آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ منافقین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یشاکر رسول کرتے ہیں اور الہدا جو ہے اس پر عمل کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر راستہ چاہتے ہیں، یتبع غیر سبیل المومنین کرتے ہیں، اور منافقین کی سرگوشیاں، ان کی سرگرمیاں، ان کی ہٹ درمیاں، ان کی حجت بازیاں تو کیا کرتی ہیں، دین اسلام کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، دراصل جو ہے خود ان کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کے علاوہ یا اس کے خلاف اگر کوئی راہ اختیار کرے گا، یا وہ اللہ کے رسول کے خلاف کوئی پارٹی کھڑی کرے گا، یا مومنین کے راستے سے الگ راہ کوئی نکالنا چاہے گا، تو وہ حقیقت میں شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر سورۃ نساء کی آیت 48 میں آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اسی طرح کی ملتی جلتی آیت آپ نکالیں، 48 آیت کو دیکھیں، وہاں پہ کیا ہے، اسی طرح تو ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. تو اس سے جس طرح یہ آیت ہے ایسی ہی آیت ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے. وہاں آخر پہ کیا ہے، فقط افترا اسما عظیما، اور یہاں آپ کو کیا مل رہا ہے، فقط ضل ضلالا بعیدا، ہے نا. تو یہ دو جو فرق ذرا سی بات ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ اصل فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جب ذکر آیا تو جو پس منظر گزر رہا تھا، تو وہاں پہ اہل کتاب کا ذکر تھا کہ اہل کتاب جو ہیں، جو کہ جن پر کتابیں اتری تھیں، جن کو تورات ملی، انجیل ملی، اور پھر وہ شرک کرنے لگے. ان کو پتا تھا کہ رسول کو ماننا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے بہت بڑا گناہ گھڑا نا. فقد افترا اثما عظیما. تو اب یہاں پر جو مخاطب ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ضَلَالًا بَعِيدًا، تو یہاں پر جو ہیں مخاطب کون ہیں؟ یہاں پہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہیں، جو مشرکین ہیں، نہ پہلے کوئی کتاب نہ کوئی پیغمبر، توحید کے عقلی دلائل بالکل واضح، اپنے ہاتھ کے گھڑے ہوئے جو پتھر تھے ان کو معبود بناتے تھے، ہے نا. تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی نا، تو یہ بھی کیا ہوا کہ انہوں نے بھی یہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ جو ہیں وہ شرک کریں. اور شرک کی حقیقت کیا ہوتی ہے، یعنی عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت کو اگر آپ یاد رکھیں کہ عبادت کیا ہے، کہ تذلل ہے، کہ انسان عاجزی انکساری اختیار کرے. اور عبادت کیا ہے، کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو کھپا دینا. اور عبادت کا لفظ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر پوجا، پرستش، اطاعت اور اس کے ساتھ ساتھ بندگی اور غلامی نہ آ جائے. یعنی عبادت کے اندر تین چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز پوجا، دوسری چیز اطاعت و فرما برداری، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسی اطاعت و فرما برداری جو کہ بندگی اور غلامی، یعنی ساری زندگی پھر غلامی کرنا اور ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دینا. تو شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات اور حقوق میں جو ہے وہ شرک کرنا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سورۃ البقرہ میں آیت 165 میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، اور ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، ہے نا؟ تو اب کیا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ شریک جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے. جیسے کسی بزرگ کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ہمارے حال کی خبر رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے ہمارے کیا حالات ہیں، یا اس کو غیب کا علم ہے، تو یہ بھی شرک ہے. یا یہ سوچنا کہ ہمارے نفع اور نقصان کا اختیار فلاں بزرگ کے پاس ہے، فلاں کی وجہ سے ہمیں نفع مل سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ ساری شرکیہ باتیں ہیں. حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا، سورۃ الاعراف آیت 188، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا بجز اس کے جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو کثرت سے خیر جمع کر لیتا اور خرابی مجھے نہ چھوتی، ہے نا؟ یہ بات غیب کا پہلے سے پتا ہو تو انسان اپنے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے ہی نہ دے نا. تو غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو ہے ہی نہیں. اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. اسی طرح اللہ کے حقوق میں بھی شرک نہیں کرنا چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میں دوسرے شرکا کے مقابلے میں شرک سے زیادہ بے نیاز ہوں، جس نے کوئی کام کیا اور اس نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا تو میں اس سے بری ہوں، وہ عمل تو اس کا حصہ ہے جس کو اس نے میرے ساتھ شریک کیا. یہ بھی امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی اس زندگی میں ہم جو عمل کرتے ہیں تو اس میں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، جس نے جیسے شگون لینا ہے، فال نکالنا ہے، جبت ہے، پرندوں کی آوازوں اور جانوروں کے راستوں سے پال لینا، یہ سارے شرک عمل ہیں. یہ پیچھے آپ سب پڑھ چکی ہیں، جبت وغیرہ، ہے نا؟ کہ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی نفی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بخشش نہیں ہے کس چیز کی، کہ ائیں یشرکا بہی، کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں فیغفروا ما دون ذلك، کیا کہا؟ کہ اس کے سوا اللہ جو چاہے اس کو معاف کر دے، ہے نا؟ یا پھر وہ بخش دے. ما دونا، دونا کا لفظ ہے، دونا کے معنی ہوتے ہیں ورے، پرے، نیچے، اوپر، آگے، پیچھے، دونوں معنوں میں استعمال جاتا ہے. یہ بھی ذوی الاضداد میں سے ہے. تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ، اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف کر دے، یعنی شرک کے علاوہ. تو جس کو معاف کرے گا، لمن یشاء، جس کو وہ خود چاہے گا. تو شرک کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید، ہے نا؟ تو توحید اصل میں خیر کا منبع ہے، اور شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور اس کے علاوہ جو چاہے میں معاف کر دوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ یہ سوچیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس شرک معاف نہیں کریں گے تو باقی گناہ جو چاہیں ہم کرتے چلے جائیں. تو شرک جو ہے، اس حصے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں شرک جو ہے یہ ظلم ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے حقوق میں کمی کرنا اور بندوں کے حقوق میں کمی کرنا، یہ بھی ظلم کی قسمیں ہیں. گو کہ شرک ظلم ہے، لیکن یہ بھی سب ظلم ہے. تو اللہ جو ہے وہ اپنے اور حقوق کو چاہے تو معاف کر دے، شرک کو معاف نہیں کرے گا اور حقوق کو لے بعد بھی جب تک کہ بندے خود اس کو معاف نہ کر دیں۔ میں یو شریک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقط بلّہ دلالم بعیدہ، تو اس نے وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ عملی زندگی میں قرآن سے الہدا ڈھونڈنی چاہیے، قرآن کو ہی نور بنانا چاہیے، قرآن سے ہی رہنمائی لینی چاہیے، اسی سے اپنے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل کرنے چاہیے۔ شارٹ کٹ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے جو ہے وہ جنت مل سکتی ہو اور جس سے جو ہے وہ اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہو۔ اگر کوئی شارٹ کٹ ہوتا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ضرور بتاتے، وہ اپنے صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں نہیں ملی، جن کے اتنے درجے ہیں، جن کی اتنی فضیلتیں ہیں، جنہوں نے ہر تنگی میں، سہولت میں، مشکل میں، آسانی میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، تو ان کی زندگی سے ہمیں کچھ پتہ چلتا نا۔ غزوہ بدر ہوئی، احد ہوئی، تبوک ہوئی، اور اتنے مسائل آئے، کہیں ہمیں ایسے طریقے نہیں ملتے جو آج شارٹ کٹ دنیا نے ڈھونڈ لیے ہیں، ہے نا۔ تو اصل کیا ہے کہ لوگ جو ہیں جب کمی بیشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین سے، ہدایت سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے، یدعون من دونہ الا اناثا، وہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ دیویوں کو پکارتے ہیں، اناثا مونس کو پکارتے ہیں۔ اور اس سے مراد جو تھی وہ کیا تھا کہ اصل میں آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اپنے جو معبود بنائے ہوئے تھے، مورتیاں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جن کو وہ پوچھتے تھے، وہ کیا تھی، وہ عورتوں کی شیپس تھیں، عورتوں کی شکلیں تھیں۔ اور آپ دیکھیں ہندو جو ہیں، ان کے ہاں بھی جو ان کی مورتیاں بنتی ہیں وہ کس پر ہیں، عورتوں پر ہیں نا۔ تو عورت جو ہے اس کی جو نزاکت، اس کا جو حسن، اس کی جو خوبصورتی، تو اس کی اٹریکشن کی وجہ سے وہ جو ہے وہ عورتوں کو جو تھے اس کی مورتیاں بناتے تھے، اور پھر اس کو کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ جو تھے وہ شرک کرتے تھے۔ اور اس میں جو ہے مشرکین اپنی دیویوں کو اللہ کی بیویاں اور بیٹیاں سمجھتے، اور انہی دیویوں کے نام سے جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، جیسے الہ سے لات، اللہ کا نام ہے نا، الہ اللہ کے لیے ہے نا، تو لات، عزیز سے عزا، ہے نا، پھر اسی طرح منات۔ تو مشرک جو تھے وہ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی یہ جو دیویاں ہیں ان کی فریادیں سنتی ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتی ہیں۔ اور پھر مختلف انہوں نے جو ہے وہ یعنی پوجا کرنے کے اس طرح کے طریقے جو تھے وہ اختیار کیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سب چیزوں کی جو ہے وہ نفی کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دفعہ کہا کہ تمہارے بارے میں مجھے جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ کس چیز کا ہے، وہ شرک کا ہے۔ اور یہ اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم پتھر جو ہے اس کو پوجنے لگ جاؤ گے، یہ خوف نہیں ہے کہ پتھر پوجنے لگو گے، بلکہ کیا ہے کہ تم اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرنے شروع کر گے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ مجھے شرک خفی سے خوف ہے، پوچھا کہ وہ کیا، فرمایا کہ ریا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، یہ بھی شرک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ شرک خفی کو یوں سمجھو کہ ایک کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی چل رہی ہے مگر نظر نہیں آ رہی۔ آپ مجھے ذرا بتائیں، کالی رات ہو اور کالی چٹان، کالا پتھر ہو اور اس پر چونٹی ہو اور وہ بھی کالی، تو نظر آ سکتی ہے؟ نہیں آتی نا۔ اس طرح انسان کے اندر ریا آ جاتی ہے۔ ریا کیا؟ دکھاوا۔ دکھاوا کیا؟ کہ کام نیکی کا کر رہے ہیں پر اللہ کی بجائے دوسروں کو خوش کرنا مقصد ہو گیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک قربانی کرنا چاہتا ہوں مگر ایک خاص جگہ پر، کیا میں کر سکتا ہوں؟ حضور نے پوچھا، کیا کبھی وہاں کوئی بت تھا؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا، کیا کبھی میلہ لگتا تھا وہاں پہ کوئی؟ کبھی میلہ کوئی لگا؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے اجازت دی کہ تم کر سکتے ہو۔ یعنی اگر کبھی وہاں پہ ابھی بت نہیں ہے، پہلے کبھی تھا، اب کچھ نہیں، کبھی پہلے میلہ ہوتا تھا، تو تمہارا اس کا مطلب کوئی خاص عقیدہ ہے، یعنی خاص کسی جگہ سے، کسی دن سے، کسی وقت سے، کوئی بھی ایسا مشرکانہ عقیدہ جسے شرک جو ہے اس کی راہیں کھل سکتی ہیں تو منع ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم فلاں دن فلاں کے نام کی دیکھ دیتے ہیں, فلاں دن فلاں کے نام کی ہم خیرات کرتے ہیں, چڑھاوا چڑھاتے ہیں, یا فلاں جگہ جا کر ہم دیکھ چڑھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیتے تو پھر اس صحابی کو کیوں نہ دیتے, آپ نے کیوں منع کیا؟ اور دی تب تسلی کر کے کہ ہاں کبھی میلہ نہیں لگا تھا اور کبھی وہاں پہ جو تھا وہ بت نہیں تھا. پھر جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہم جو ہیں اب کس راستے پہ چل رہے ہیں, لوگ کیسے کیسے شرک کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بنائیں گے, اگر ان سے ان کی پوجا کریں گے تو پھر کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے مگر کہ باغی شیطان جو ہے اس کو انہوں نے معبود بنایا ہے. تو یہ شیطان کیا ہوتا ہے؟ یعنی شرک کا ایک الگ طریقہ کیا ہے کہ شیطان طرح طرح سے ہمیں شرک کے لیے اکساتا ہے نا, طرح طرح سے ہمیں مشرکانہ کام بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کون ہے؟ شیطانم مریدا, کہ وہ تو باغی ہے. وہ تو ہر مرد میم را دال کے معنی کہ ہر خیر سے خالی ہے, وہ تو ہے ہی سرکش, وہ تو ہے ہی باغی. لعنہ اللہ, لعنت کی اس پر اللہ نے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی بندگی سے انکار کیا, اس نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا, آپ سورت اعراف کو دیکھ لیں, سورت اعراف کی آیت 11 سے لے کر آپ جو ہے وہ 19-20 تک آپ پڑھیں, تو اس میں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے, شیطان کو کہا, تو یعنی سارے فرشتوں کو کہا تھا نا, تو کیا ہوا کہ سب نے سجدہ کیا, فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین, اس نے سجدہ نہ کیا. جب اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا, کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا کہ تو نے تکبر کیا ہے, تو فخرج انک من الصاغرین, تو اس نے کیا کہا, انزلنی الی یوم یبعثون, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, انک من المنذرین, پھر اس نے کیا کہا, قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم, آیت 16-17, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں جو ہوں یعنی اس انسان کی وجہ سے مجھے دھوکا ہوا, تو اب میں بھی جو ہے صراط مستقیم کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, اور میں ان کے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے اس انسان پر آؤں گا اور ان کو میں بھٹکاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو, اس نے کہا تھا کہ اکثر تو شکر گزار نہ پائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں نا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, ہے نا. تو اس طرح کے ہمیں باتیں ملتی ہیں. اب شیطان جو ہے اس کو اپنا یہ بات خوب یاد ہے. اب آپ دیکھیں سورت ہجر جو ہے اس کی آیت 39 میں بھی ہے, قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین, کہ شیطان نے کہا کہ اے رب تیری قسم کہ اس نے مجھے جو بہکایا ہے تو اب میں بھی اس کے لیے زمین میں اس چیزیں مزین کر کے دکھاؤں گا, اور میں ان سب کو جو ہے اغوا کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم, تو یعنی تیرے بندے تو میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, کیونکہ اللہ نے بھی کہہ دیا تھا نہیں آئیں گے. تو شیطان کو یہ اپنا بات جو ہے وہ خوب یاد ہے کہ بہکانا ہے, کیوں بہکانا ہے, اور پھر جو ہے وہ کیسے بہکانا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اس کی باتوں کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سورت نحل میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ شیطان سے بچنا چاہیے. کیوں؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. اس میں بھی کیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کی سے میری پناہ میں آیا کرو, اللہ کی پناہ میں تعوذ اعوذ باللہ پڑھا کرو, ہے نا. تو کیوں طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے, جو شیطان سے میری اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے, تو پھر شیطان کو انہوں نے ولی بنا لیا، دوست بنا لیا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے جو خیر سے خالی ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. مکہ کے مشرک بھی کرتے تھے، آج کے دور کے مسلمان بھی تو کرتے ہیں نا. ہم تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری نہیں بات ہو رہی. لیکن آج کے دور میں بھی جب زمانہ اتنی ترقی کر گیا، ماڈرن دور ہے، آج کے دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی جہالت ہے، آج کے دور میں بھی انسانیت پستی کی اتھا گہرائیوں میں گری ہوئی ہے، ڈوبی ہوئی ہے جہالت کے اندھیروں میں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے شیطان جو ہے اس پر لعنت کی ہے. اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، کہ اس شیطان کی لوگ اطاعت کرتے ہیں. آپ سوچیں جس پر اللہ لعنت کرے اور ہم اس کا کہنا مانیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ لعنت اللہ کس پر کرتا ہے؟ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے نا. جس پر اللہ نے لعنت کی اس کو اللہ نے اپنی رحمت اور خیر سے محروم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس پر لعنت کی اور اس شیطان نے یہ بات کہی تھی جس کی لوگ اطاعت کر رہے ہیں. اس نے اللہ سے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، میں تیرے بندوں سے ضرور بضرور لوں گا نصیباً مفروضہ، ایک مقرر حصہ. یعنی مقرر حصہ سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کے اوقات، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کی قوتیں، ان کی قابلیتیں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں میرا حصہ ہوگا. ان کو فریب دوں گا، ان کو ایسے جھانسے دوں گا، زندگی کو اور زندگی کی چیزوں کو، حرام کو حلال بنا کر ایسے ان کے سامنے پیش کروں گا کہ میرے بندوں میں سے ایک بڑا حصہ میرے راستے میں بنے گا. شیطانم مریدا، وہ باغی جو شیطان ہے، یدعونا، اس کو پکاریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کا کہنا مانیں گے. ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ عبادی کا نصیب مفروضہ میں میری قوت اور صلاحیتوں میں کتنا شیطان کے راستے میں جاتا ہے، میرے مال میں سے کتنا شیطانی کاموں میں خرچ ہوتا ہے، میرے بچوں میں سے کتنے یہ غلط کام کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کی چیلنج کو بتاتے ہیں جو شیطان کبھی نہیں بھولا، وہ کیا ہے؟ وَلَا أُدِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمَرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اب کیا کیا اور کام اس نے کہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ کہ نمبر ون تو اس نے یہ کہا تھا کہ تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لوں گا. نمبر دو اس نے کیا کہا؟ کہ میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، ضرور بضرور. اب دیکھیں یہود و نصارہ بھی تو دوالین تھے نا، یہاں پہ بھی دلال کی بات ہو رہی نا، دلل کی. وہ کیسے دوالین بنے؟ یہود جو تھے وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے. جو ہمیں سب کو دیکھ لیں، گائے کے واقعے کو دیکھ لیں، ہے نا. اور نصارہ جو تھے وہ حد سے پیچھے رہتے تھے. رہبانیت دیکھ لیں، جو چیزیں اللہ نے جائز اور حلال رکھی تھی اس کو بھی چھوڑ کے جاتے تھے. تو یہ ہے گمراہی کا راستہ کہ جائز کو بھی اپنے اوپر کہنا ناجائز ہے، حلال کو حرام کر لینا اور حرام کو اپنے اوپر حلال کر لینا. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں انہیں جو ہے وہ آرزوؤں میں ضرور بضرور الجھاؤں گا. ایسی ایسی خواہشات اور آرزوئیں میں ان کو دلاؤں گا کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی. باطل اور جھوٹی خواہشات اور توقعات. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اہل عرب جو تھے وہ لوگ بھی، ان کی بھی جھوٹی خواہشات تھیں، ان کی بھی جھوٹی جو تھی وہ مرادیں تھیں، ہے نا. وہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ہے نا. تو اسی طرح جو ہیں آج جو آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی بھی خواہشات ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اب اتنا بھی دین کو سخت جو ہے وہ نہیں کر لینا چاہیے. تو مختلف خواہشات اور آرزوئیں ہیں. اس کے علاوہ خواہشات اور آرزوؤں میں یہ ہے کہ حرام سود آپ دیکھ لیجئے، پھر آپ جو ہے پردے کے احکامات دیکھ لیجئے، پھر آپ جو ہے میاں بیوی کے درمیان جو ایک خوبصورت رشتہ ہے گھر کے اندر، جو گھر کے اندر جس کا تحفظ ہونا چاہیے اس کو دیکھ لیجئے، کہ ہر چیز جو ہے وہ اس پر جو ہے شیطان جو ہے لگ رہا ہے کہ شیطان کی اس پر حد ہوتی جا رہی ہے یا شیطان جو ہے اس تک پہنچتا جا رہا ہے نا. اور ایسی آرزوئیں ہیں کہ دین کو لوگ بدل لینا چاہتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دینا چاہتے ہیں، خود بدلتے نہیں اسلام کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ جو لوگ بھی اسلام سے ہٹ کر چلتے ہیں اور اگر یہ سمجھیں گے نا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ کبھی وہ ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتے، اگر وہ اسلام کو ہی بدل کر کرتے ہیں، اور ان کی اصلاح ناممکن ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کو ٹھیک سمجھ کے کر رہے ہوں تو ان کی اصلاح جو ہے ناممکن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو کہ آرزوئیں جو ہے دلاتا ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور اس نے کیا کہا کہ میں نے حکم دوں گا، تو کیا حکم ہوگا؟ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ تو یہ اہل عرب کا رواج تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اسے کام لینا حرام سمجھتے۔ اس طرح جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہوتے اسے بھی دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے، کان اس کا پن دیتے، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ جانور جو ہے یہ پنا ہوا ہے اور اس کو جو ہے اب اس سے کوئی اور کام جو ہے نہیں لیا جا سکتا۔ تو یعنی یہ ان کے ہاں جو تھا وہ کیا تھا، یہ رواج تھا، یہ ان کے ہاں انداز تھا شرک کرنے کا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو ہے، آج ہمارے ہاں اس پر جو ہے وہ کیسے عمل کیا جاتا ہے، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں درگاہ پہ چھوڑا ہوا ہے، تو ان کے بالوں کی ایک لٹ سی ہوتی ہے، بالوں کی ایک لٹ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور پھر اس بچے سے کوئی کام نہیں لینا۔ یا بعض اوقات یہ بکری، آج بھی جیسے وہ گائے بکری وغیرہ چھوڑتے تھے، آج بھی لوگ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں پیر کے نام کا ہے، فلاں بزرگ کے نام کا ہے، ہے نا؟ تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو جب بوسہ دیتے تھے تو کیا کہا تھا، خدا کی قسم تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے پوچھتے نہ دیکھا ہوتا، چومتے نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی بھی تجھے جو ہے نا تجھے بوسہ نہ دیتا، نہ چومتا نا۔ اور وہ درخت جس کے نیچے جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے پاس ایک درخت تھا جہاں پہ بیعت رضوان ہوئی تھی، تو آپ نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کٹوا دیا تھا، کیونکہ لوگ جا کے اس کے نیچے نفل پڑھنے لگے، بڑی برکت کی جگہ۔ تو آپ نے کہا تھا کہ کل اس یہاں پر اور شرک کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگر آج آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمارے ہاں کیا ہے، کہتے ہیں کہ آج یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی ایسے دروازے اب بن گئے ہیں کہ اگر فلاں جیسے بہشتی دروازہ ہے نا، تو اس کے نیچے سے آپ گزریں گے تو آپ کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ تو ان سب چیزوں پر ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں یعنی سستی نجات کے راستے بنائے ہوئے ہیں، جیسے بہشتی دروازہ، کہ پیر کے عرس کے دن جو بھی اس دروازے سے گزر جاتا ہے نا تو وہ بہشتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کئی لوگ اس دن مرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ لائن بنا کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ پیر کے عرس کے دن اس بہشتی دروازے کے نیچے سے گزرنا ہے۔ تو کیا یہ نجات کا راستہ قرآن نے بتایا ہے؟ کیا یہ ہمیں اسلام سے ملتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جو ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی ہرس اور خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہیں، ہرس اور خواہشات، یعنی لالچی ہوتا جاتا ہے اور اس خواہشات، اور پھر یہی دو باتیں ہیں جو گناہوں کا سر چشمہ بنتی جاتی ہیں۔ تو طول عمل تو یہی ہے کہ شیطان جو ہے ان کو پھر ایسے حکم دیتا ہے۔ اور اچھا آپ دیکھیں، پڑھے لکھے بھی اس درخت اس بہشتی دروازے کے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو ہے وہ گورنر صاحب نے بھی اس دن اس کے اوپر جا کے حاضری دی، اور صدر نے بھی حاضری دی، یعنی کوئی بچتا نہیں ہے جو یہ نہ چاہے کہ میں جا کے وہاں پہ حاضری نہ دوں۔ پھر کیا فرمایا، فلا یبتکن آذان الانام، کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، یہ بھی آپ کو پتا چل گیا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے وہ خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، تغیر کریں گے خلق اللہ۔ تو خدائی ساخت میں رد و بدل کرنا، اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں تبدیلی کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دراصل جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، یعنی انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کام کرے، اور وہ تمام صورتیں جو فطرت سے گریز کی ہیں تو یہ ہیں، فلا یغیرن خلق اللہ، مثلا عمل قوم لوط، ضبط ولادت، برت کنٹرول جو ہے، پھر آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے اس دن پڑھا تھا قتل عمد اور قتل خطا، اور قتل خطا کی بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اس کی دیت کیا ہے نا، اور قتل خطا میں یہ بھی آتا ہے جو ابارشن کراتے ہیں لوگ، یہ بھی قتل، یعنی یہ قتل عمد ہے اگر جان بوجھ کر کراتے ہیں، اور پھر اس کا بھی ہے کہ دیت دینی چاہیے، کچھ لوگ پتا کر لیتے ہیں نا کہ بیٹی ہے یا بیٹا، تو قتل عمد میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ پھر اس کو گرا دیتے ہیں، حمل کو گروا دیتے ہیں، بعض اوقات تو ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات قتل عمد کیا ہے کہ پتا ہے کہ میں پریگنینٹ ہوں اور اس کے بعد ایسا سامان اٹھانا کہ میری پریگنینسی ختم ہو جائے، یا ایسی چیزیں کھانا پینا کہ وہ ضائع ہو جائے گی، بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، سوسائٹی کیا کہے گی کہ اب میں جو ہے وہ مطلب میرا میں اب پھر سے میں حمل سے ہوں، یا یہ کہ بعض اوقات ہم اپنے نفع نقصان کا یہ سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں بس دو بچے بہت ہیں، کبھی کہتے ہیں تین بچے بہت ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اب فیملی مکمل ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اور کی ضرورت نہیں ہے نا، اب میں یہ سمجھتی ہوں اب اور نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، تو یہ فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کسی کو دے نہ دے، بیٹے ہی دے، بیٹیاں ہی دے، ملا جلا کے دے، جو چاہے دے، اور جب چاہے دے، مطلب بڑی عمر میں بھی اگر کسی کو ہو جائے تو جائز چیز پر پریشان ہونا، شرمانا، یہاں تک کہ یہ سوچنا کہ اب اس کو ضائع ہی کروا دیا جائے، تو یا میرے لیے دو ہی بہت ہیں، یا یہ کہ یہاں کا ماحول ایسا ہے میں سمجھتی ہوں کہ بچہ، تو آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہاں کے ماحول میں جو ہے وہ بچہ نقصان دے سکتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی، ہے نا، اور پھر فرعون کے دربار میں جا کر نعرہ تکبیر جو ہے وہ بلند کیا تھا، تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کا کردار، پھر عرب کے جو مشرکین تھے وہاں پہ جو ہے وہ کیا تھا کہ وہاں پہ توحید کا پیغام کس نے بلند کیا، تو ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تو بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جس اولاد کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اسی میں اللہ نے آپ کے لیے کوئی خیر رکھی ہو، اور جس اولاد کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا سے کیوں چلی گئی، ہو سکتا ہے کہ اس کے جانے ہی میں خیر رکھی ہو، وہ ہوتا تو تنگ کرتا، ہو سکتا ہوتا تو اچھا مسلمان نہ ہوتا، اور ہوتا ہو سکتا ہے اس کا جب جسم کے اعضاء ٹھیک نہیں ہیں، کوئی ہارٹ بڑا ہو گیا ہے، دل بڑا ہو گیا ہے، یا مفلوج ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لے لیا تو اسی میں میرے لیے بہتری ہو، تو میں اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تو یہ ضبط ولادت اس پر ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ عورتوں سے خاص متعلق مسئلہ ہے، پھر اسی طرح رہبانیت اختیار کرنا، کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں تیار ہونا اچھا نہیں لگتا، بیپ خطو بن کر رہنا اچھا لگتا ہے، اور جو ہے وہ ہمیں بس ہے تو سب کچھ پر پہننا اچھا نہیں لگتا، اوڑھنا اچھا نہیں لگتا، ہے نا، تو یہ یاد رکھیں کہ شوہر کے لیے تیار ہونا عبادت ہے، ہے نا، شوہر کے لیے تیار ہونا عبادت ہے، اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ارد گرد جب عورت سجی ہوئی نظر آتی ہے تو گھر جب حلال وہ چیز موجود ہوتی ہے اور صحیح رنگ میں ہوتی ہے تو پھر یہ کہ ادھر ادھر نگاہیں بھٹکتی نہیں ہیں، نگاہوں کو حیا میسر رہتی ہے اور اس کو ایک جائز اور حلال حسن دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو اپنے شوہر کے لیے سجنا بننا اور تیار ہونا یہ بھی عبادت ہے، اور کبھی یہ سوچ کر ہونا بھی چاہیے، نہ یہ کہ دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں ہے، ہے تو سب کچھ لیکن کچھ نہیں ہوتا، پھر اسی طرح سے مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنا دینا کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے بانجھ کر دیا جائے کہ اولاد جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو سکے، یعنی خواہش تو پوری ہوتی رہے لیکن کوئی بھی ذمہ داری جو ہے اس کو قبول کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا جائے، تو بعض لوگ جو ہیں اس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیتے ہیں کہ جو ہے وہ اولاد پیدا نہ کی جا سکے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اسی کے اندر آتی ہے کہ فلا یغیرن خلق اللہ، وہ مرد ہو کہ مرد اپنی نسل بندی کروا لیں، یا عورتیں ہوں کہ اپنا آپریشن کروا کے پھر اپنے آپ کو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے اپنے آپ کو محروم کر لیں، پھر اسی طرح فلا یغیرن اللہ جو ہے فلا یغیرن خلق اللہ جو ہے اس میں ابروؤں کے بال وغیرہ اکھیڑنا، صورتوں کو مسخ کرنا جو فلکنگ وغیرہ ہے، اسی طرح وشم یعنی گود میں گدوانا، اور یہ پرماننٹ جو میک اپ ہوتا ہے جس میں ٹیٹو وغیرہ بھی، کیونکہ جیسے مہندی اس میں نہیں آتی، مہندی کا رنگ تو اتر جاتا ہے نا، لیکن جو پرماننٹ لوگ، ہاں پلاسٹک سرجری یعنی اللہ کی طرف سے جب بڑھاپا آتا ہے تو جھریاں وغیرہ آ جاتی ہیں، تو بالکل جو ہے اس کو تبدیل کر لینا اپنی خل کو، کاسمیٹک سرجری، ہاں کاسمیٹک سرجریز میں آئے گی، جو میک اپ وغیرہ کے ذریعے لوگ پرماننٹ اپنے آپ کو کرواتے ہیں نا. اچھا پھر اسی طرح سے جو ہے وہ عورتوں سے وہ کام لینا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا نہیں کیا، مردوں والے کام لینا، ان شعبوں میں عورتوں کو گھسیٹنا جس کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے. یعنی عورت کا کام کیا ہے کہ بچوں کی تربیت، گھر کی ذمہ داری، اور اگر ضرورت ہو تو ضرورت پڑنے پہ وہ باہر بھی جا سکتی ہے، لیکن مستقل عورت کو باہر نکال دیا جائے اور گھر کے اندر کی جو فرائض ہیں، فیملی سسٹم جو متاثر ہو جائے، تو یہ بھی اللہ کی تخلیق میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرنا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہے کتنا رونا رویا جاتا ہے ترقی کا، اور یہ کہ عورت کے حقوق کا اور ساری باتوں کا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انسان جو ہے جب اللہ کی جو خلق ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے تو پھر خود ہی روتا رہتا ہے نا. جیسے یعنی خلق کی تبدیلی کی کئی شکلیں ہیں نا، جیسے کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا، اور اب آپ دیکھیں کہ لوگ ناف کے اندر بھی سوراخ کرتے ہیں، اس میں بھی، یعنی کافر تو کرتے ہی ہیں ناف میں سوراخ، مسلمان کے بچے میں بھی اگر ہو جائے تو پھر کیسا ہے. اب عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں اور مرد عورتیں بننا چاہیں تو یہ بھی جو ہے یہ بھی فلا یغیرن خلق اللہ ہے، کہ اب مرد جو ہیں وہ لاکٹ پہن کے جاتے ہیں مسلمانوں کے بچے بھی، اور مردوں کو سونا پہنایا جاتا ہے، انگوٹھیاں، اور کانوں میں سوراخ کر کے بندے، اب مرد ایک کان میں سوراخ کیا ہوا ہے، یا مرد دوپٹہ لے رہے ہیں، مرد میک اپ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اگر بچے بھی کریں، مسلمانوں کے مرد بھی کریں. پھر اسی طرح سے مرد زنانہ پن اختیار کریں اور عورتیں جو ہیں مردانہ پن اختیار کریں. مرد بھی کرتے ہیں لیکن مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ زیادہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ مرد بننا چاہتی ہیں، مردوں کا لباس، مردوں کی گفتگو، مردوں کی طرح اگر بالوں کا سٹائل ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، تغیر میں آتی ہیں. وہ کہ چاند، سورج، پتھر، آگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نہیں بنایا، اس کا مقصد اور ہے، لیکن لوگ اگر اس کی پوجا کریں تو یہ بھی جو ہے وہ اسی میں، یہ چیز بھی اس کے لیے آتی ہے کہ مقصد تخلیق کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے نا. تو عام مختلف معنی اس کے جو ہیں وہ مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر غیر ضروری بال اتارے جائیں یعنی پلکنگ کو چھوڑ کر، تو وہ اس تعریف میں نہیں آتے. جیسے جو ہے اپر لپس ہیں یا ٹھوڑی پر اگر ہیں، اگر بازوؤں کے نیچے ہیں، بغل میں ہیں، یا انڈر نیچے کے انڈر آرمز یا لیگز، تو وہ اتاریں تو وہ جو ہے اس میں نہیں آتے، کیونکہ مردوں کے بال ہوتے ہیں عام طور پہ، عورتوں کے نہیں ہوتے. تو اگر عورتوں کے ہیں تو یہ اتارے جا سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خُسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور جو ہے اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، تو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. تو آپ دیکھ لیں کہ بات میک اپ کی ہو، اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی آتی ہے کہ مثلا آنکھیں آپ کی کالی ہیں اور آپ لینز نیلے لگائیں، تو جب کالی آنکھیں ہیں ٹھیک ہے، آپ عینک کی طرح لینز بھی اپنی جو نیچرل آنکھوں کا رنگ ہے اسی طرح کے آپ لگائیں پھر تو ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہے نا. تو یعنی مفسرین یا علماء جو ہیں وہ یہ رائے بھی دیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح کی سب، ایسا ہر وہ فیشن جس میں آپ جو ریئل تھے وہ ہے نہیں، ڈفرینٹ آپ ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جائیں، وہ اس میں سب آتے ہیں. تو جس نے بھی ایسا کیا، جو بھی یہ سارے کام کرے گا، یعنی اپنے اوقات میں شیطان کو حصہ دے، اپنی اولاد میں دے، اپنے مال میں دے، اپنی محنتوں میں دے، اپنی قوتوں میں شیطانی کاموں میں لگ جائے، یا پھر یہ کہ یہود و نصارہ والے کام کرنے لگ جائے، یا پھر اس کی خواہشات ایسی ہوں جو حرام کاموں پہ اس کو لے چلیں، یا پھر جانوروں کے کان کاٹنا، یا یہ کہ شرکیہ کام کرنا یا یہ کہ خلق اللہ میں تبدیلی، یہ سب جو ہے کرے گا، اس نے کیا کیا کہ شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کے، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا تو وہ کیا ہے، فقط خسیرہ خسران مبینہ، پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا، فقط دلہ دلال بعیدہ، تو یہاں پہ یہ پڑھا کہ وہ دور بہت زیادہ سخت واضح خسارے میں پڑ گیا. یعدہم ویمنیہم، شیطان کیا کرتا ہے، وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، وہ تو اس کا تو سارا کاروبار ہی بس امیدوں اور وعدوں پر ہے نا، سبز باغ دکھانا، غلط راستوں پر لے جانا، اور پھر یہ کہ فائدہ ہے، لذت ہے، مزہ ہے، عیش ہے، اور کیا ہے، ایٹ ڈرنک میری اینڈ آئے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان کے سارے وعدے بجز غرور یعنی فریب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جو لوگ بھی شیطان کے پیچھے چلیں گے تو کیا ہے، اولئک مأواہم جہنم، کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، پھر وہ جہنم سے نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں پائیں گے. یعنی جب شیطانی کام کریں گے، جب شیطان کو راضی کریں گے، اس کو خوش کریں گے، جب دنیا کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے آخرت کے لیے جئے ہی نہیں، تو پھر اللہ کے ہاں اللہ کی پکڑ سے ان کو کچھ نہیں بچا سکتا، پھر ان کا ٹھکانہ لوگوں جہنم ہے، اور وہاں سے بھاگنے کی، خلاصی کی کوئی شکل نہیں ہے. دنیا میں فیل ہو جائیں تو سوچتے ہیں کوئی میک اپ ٹیسٹ ہو سکتا ہے، کوئی سپلی ہو سکتی ہے، اگر روڈ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے تو کہتے ہیں دوسرا ٹیسٹ دے سکتے ہیں، تیسرا دے سکتے ہیں، ہے نا، کوئی چانس ہے، وہاں کوئی چانس نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر فائدہ کس میں ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنتوں میں، جن کے نیچے بہتی کیا ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایمان اور عمل صالح دو ایسے لازم اور ملزوم ہیں جیسے کہ بیج اور اس سے نکلنے والا پودا. اگر بیج کی حیثیت ایمان کی ہے، بیج نہ ہو تو پودا نہیں نکلتا، اور اگر جو ہے پودا ہو اور انہیں کام تو کیے جائیں اور ان کے نیچے ایمان نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایمان اور عمل صالح جو لوگ کریں گے، ایمان بھی ہو اور عمل صالح ہو، تو اللہ ان کو ان قریب داخل کرے گا ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ ہے اللہ کا سچا وعدہ. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور لوگوں اللہ کے وعدے سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو اس میں کیا بات کہتے تھے کہ سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے سچی ہدایت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ بھی تو وہی راستہ ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیا ہے. تو اللہ کا بتایا ہوا راستہ اور اللہ کی ہدایت، اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے، یہ ساری باتوں میں سب سے اچھی بات ہے. اور جو اس میں سے باہر نکل جائے تو پھر کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا. تو وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور لوگوں اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. شیطان کی باتیں کیا ہیں، وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اللہ کی باتیں کیا ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، ہے کوئی اللہ کی بات سے بڑھ کر سچا کہ تم توحید اختیار کرو، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اپنی جو ہے وہ پسند سے نوازے، جنت سے نوازے، اور اللہ تم سے راضی ہو جائے. تو ہمیں کوئی بھی فیشن کرنا چاہیں، کوئی بھی عبادت کرنا چاہیں، کسی کی مدد کرنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، تو ضرور یہ سوچنا چاہیے اس میں رب کی رضا ہے کہ نہیں.